اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر کس طریقے سے اپنی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ انسان گزارے. تو قرآن نے یہاں پر یہ وجہ بتائی ہے کہ انسان سے مالی پریشانی کیوں نازل ہوتی, تو وہاں سے تذکرہ یہی کیا کہ فأمّا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. ایک انسان کو جب اس کا خدا ابتلا میں ڈالتا فأكرمه ونعمه تو اسے صاحب عزت بناتا ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے. فیقول بس انسان کہتا ہے ربی اکرمن, میرے رب نے میرے اوپر بڑی مہربانی کی. وإذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. لیکن کسی انسان جب خدا کی جانب ایک اور آزمائش آتی اور فقدر عليه رزقه اس کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے, اس کے مال میں کمی کر دی جاتی, فيقول ربي أهانن تو وہ پلٹ کے خدا سے الزام لگاتا ہے کہ میرے خدا نے میری اہانت کی, میرے خدا نے میری توہین کی, میرے خدا نے مجھ پر مصیبتیں ڈالی. کلا, قرآن کہتا ہے ہرگز ایسا نہیں. بل لا تکرمون الیتیم, لیکن خرابی تمہاری ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے, اس کا حق ادا نہیں کرتے. ولا تعزون علی طعام المسکین, اور لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما, اور تم میراث کے مال, وراثت کے مال, مرنے والے کی باقی ماندہ مال حلال و حرام سب جمع کر کے کھا جاتے ہو اور اپنے مال سے بڑی محبت کرتے ہو. اس وجہ سے تمہارے اوپر رزق کم کیا گیا, اس وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت نازل ہوئی. یہ نصیحت قرآنی ہے, سورہ فجر کی آیتیں. تو اب آخرت کا جو گناہ ہے وہ تو آئے گا اپنے مقام پر, اور وہ مومنین جو باقاعدگی سے تقاریر سنتے رہتے ہیں جنہیں یہ اندازہ ہے کہ جو کے دانے کے برابر بھی کسی کا حق ختم کر لینے والا بارگاہ خداوندی میں انتہائی شدید عذاب کا شکار ٹھہرتا, تو پوری پوری میراث کو کھا جانے والا, یتیموں کے حقوق کو برباد کر دینے والا, صحیح طریقے سے لوٹواروں تک ان کے مال کا نہ پہنچانے والا, وہ خدا کی بارگاہ میں اتنا بڑا ظالم قرار پائے. تو یہ تو آخرت کی بات, دنیا کے اندر کے قرآن کریم کی نفس یعنی سورہ فجر نے یہ بتایا کہ مال کی پریشانی اسی لیے ہوتی ہے کہ میراث کو صحیح طور پہ تقسیم نہیں کیا جاتا. اس اہم ترین مسئلے کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی سننا ضروری ہے. میراث کے مسئلے کی مکمل تفصیل کے اندر وصیت کے مسئلے بھی آتے ہیں اور وہ مسائل بھی آتے ہیں کہ جن کا تعلق میراث کے نہ ملنے سے, وضاحت ہم یہ دیتے ہیں. ہم اپنی گفتگو بالکل ابتدا سے شروع کرتے ہیں. میراث کے مسئلے کا تعلق مرنے والے کے وارثوں سے بھی ہے, لیکن کسی حد تک مرنے والے سے بھی ہے. جب کسی شخص کا آخری وقت قریب آتا ہے تو شریعت اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کر دیتی ہے. ہم وہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ جب ایک شخص کا آخری وقت قریب آیا, وہاں سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک کون کون سے مسائل ہیں جس کا خیال رکھنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے. اب اس کے اندر مرنے والے کے مرنے کے بعد اسے غسل دینا, کفن بہانا, دفن کرنا, نماز پڑھنا, یہ گفتگو عبادات کے مسئلے میں پہلے آ چکی ہے, اس لیے اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں. بہرحال پہلا مسئلہ, مرنے والا جب اپنے میں موت کے آثار دیکھے وہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. توبہ, یہ صفا کا مسئلہ ہے, اخلاقیات کی گفتگو نہیں. توبہ واجبات میں سے اہم ترین واجب, اور توبہ کا مطلب ہے دل میں پشیمانی اور ندامت کو محسوس کرنا. چنانچہ تمام فقہا نے لکھا, یہ آیت اللہ خوی اور آیت اللہ خمینی کی عبارت ہے یعنی فقہی مسئلہ, تمام فقہا نے لکھا ہے کہ توبہ ایک امر قلبی ہے جس کا تعلق دل سے, اور استغفر اللہ کہنا توبہ نہیں ہے, یہ توبہ کے لیے کافی نہیں, بلکہ دل کے اندر انسان کو ندامت اور پریشانی ہونا چاہیے. اور اگر دل کے اندر سے کوئی شخص نادم ہے اپنے گناہ پر, تو پھر استغفر اللہ کہنے کی یا کچھ اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں. اگر یہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان دل میں بھی نادم ہو اور زبان سے بھی اس کا اظہار کر, لیکن واجب صرف اتنا ہے کہ دل کے اندر اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی واجب ہے کہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے. یہ ہے وہ واجب توبہ, اس کا تعلق ہر مومن سے ہے, لیکن خاص طور پر اس سے کہ جو مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے. دل میں ندامت, گناہ نہ کرنے کا ارادہ, یہ دو چیزیں ہیں توبہ. اور مستحب یہ ہے کہ زبان سے بھی اپنے گناہوں کی استغفار, اپنے گناہوں کی بخشش کا کوئی جملہ ادا کرے. یہ واجب توبہ ہے. اور سنت توبہ کا مرتبہ مکمل توبہ وہ ہے جو امیر المومنین نے بتائی, اور جس میں 10-11 باتیں ہیں, لیکن وہ پھر کے بعد سے ہٹ کر اخلاقیاتی گفتگو شروع ہو جائے. جب کوئی شخص اپنے مرنے کے آثار دیکھے, دو طریقے سے موت آتی ہے, ایک تو ناگہانی موت, اچانک موت, نہ کسی کو شرم و شبہ ہو سکتا ہے, نہ خود اس شخص کے ذہن و خیال میں آ سکتا ہے کہ جو مرا ایک سب سے اس کو موت آ سکتی, وہ مسئلہ علیحدہ. لیکن ایک وہ شخص کہ جس کے اندر آثار موت نمایاں ہو گئے, کبیر عرصے تک بیمار پڑا, یا مختصر عرصے کے لیے بیمار پڑا, طبیبوں نے جواب دے دیا, خود اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب مجھے موت آ سکتی. تو جب کوئی اپنے اندر آثار موت دیکھے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ واجب کہ وہ توبہ کرے اپنے تمام گناہوں پر. اور اگر کہ موت کے آثار نمایاں, لیکن پھر بھی اس انداز سے توبہ کرنا واجب ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں. دوسری چیز واجب ہے, جب کوئی شخص مرنے کے قریب, اس کے پاس جتنی امانتیں رکھی ہوئی, مرنے کے قریب سے مطلب یہی کہ وہ موت کے آثار دے, کیونکہ کوئی کلیہ اصول نہیں ہے کہ کون شخص کب مر جائے گا اور کس بیماری سے مرے, لیکن جب موت کے آثار کوئی شخص دے دے تو اس کے لیے واجب ہے کہ جتنی امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی اور جتنا اس کی گردن پر دوسروں کا حق جمع ہوا, کسی کا قرضہ ہے, کسی کی امانت ہے, کوئی اس پر دیت واجب ہے. دیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو کوئی جسمانی نقصان پہنچائے تو اس نے گناہ بھی کیا, اور ساتھ ساتھ اسے اس نقصان پہنچنے والے شخص کو ایک جرمانہ بھی دینا پڑے. مثلا کسی کو قتل کر دیا, اس کی دیت ہے 100 اونٹ دے کے تقریباً 30 لاکھ روپے کے قریب, جو اپنے مقام پر بات آئے. کسی کے زندگی میں کبھی ایسا سماچا مارا کہ اس کا بال سرخ ہو گیا, یا نیلا ہو گیا, یا سیاہ ہو گیا, اب اس کی دیت ہے 600 سے لے کر 6000 تک, جو تعداد جفا میں لکھی تھی. بہرحال کسی نے کسی کو کوئی ایسا نقصان پہنچایا جس سے اس کے جسم پر کوئی اثر پڑا, چاہے وہ اثر اتنا ہی پڑے کہ نیل پڑ گیا, جسم سرخ ہو گیا. اب گناہ تو کیا اس مارنے والے نے, توبہ تو کرنا, لیکن ساتھ ساتھ اس کو مارا ہے اس کو اسے کچھ پیسے بھی دینا پڑے. یہ ہے حق واجبات میں سے شامل ہے, جس طرح خمس واجب ہے, جس طرح زکات واجب ہے. بہرحال جب کوئی شخص اپنے میں موت کے آثار دیکھے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اس کے پاس جتنی امانتیں ہیں, جتنا اس نے لوگوں کا قرضہ لے رکھا ہے, اور جو اس کے اوپر کسی کا حق ہے, اگر اس کے لیے ممکن ہے تو اس کو واپس کر دیں. بیمار ہے اور ممکن واپس کرے, امانتیں واپس کرے, پیسہ رکھا ہے واپس کرے, قرضہ ہے واپس کرے, محل انسان جب تک کہ ممکن ہے. البتہ اگر ناممکن, بیماری بڑی شدید, جس کو نقصان پہنچایا وہ بہت دور ہے, جس کی امانت ہے وہ اس وقت غائب, یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کس کا قرضہ لیا تھا, وہ آدمی کہاں چلا گیا, یا اس وقت پیسے نہیں قرضہ ادا کرنے, کوئی بھی وجہ, جب ممکن ہو تو واجب ہے قرضہ واپس کرے, امانتیں واپس کرے, حقوق کو ادا کرے. اور اگر ممکن نہ ہو تو واجب ہے کہ وصیت کر جائے, بتا جائے وارثوں کو کہ میرے پاس اتنی اتنی امانتیں ہیں اور لوگوں کا اتنا اتنا قرضہ میرے اوپر جمع ہوا ہے. یہ واجبات میں کیا, تو پہلی چیز واجب ہوئی توبہ, دوسری چیز واجب ہوئی ادائیگی حقوق کی اور امانتوں کی. ایک مرنے والے کے لیے تیسری یہ چیز واجب ہے کہ وہ تمام عبادتیں جس کے اندر شریعت زندگی کی حالت میں نیامت کو قبول نہیں کرتی, بلکہ کہتی ہے کہ یہ عبادت ہر شخص کو خود انجام دینا ہے, یعنی واجباتیں ہیں, جیسے نماز. کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی نماز کسی سے نہیں پڑھوا سکتا. روزہ, کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا روزہ کسی سے نہیں رکھوا سکتا. حج, کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا حج کسی سے نہیں انجام دے سکتا. لیکن فرض کیجئے کسی میت کا غسل و کفن کہ آپ چاہیں تو کسی اور مومن کے ذریعے بھی کسی میت کو غسل و کفن دکھا سکتے ہیں. وہ عبادتیں جس کے اندر شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ یہ تمہیں خود انجام دینا پڑے گا, ایسی جتنی عبادتیں قضا کی ہیں یا چھوڑی. اگر مرنے والے کے پاس مال موجود, پیسہ موجود, جن سے ان عبادتوں کو اس کے مرنے کے بعد انجام دلوایا جا سکتا ہے, تو واجب ہے کہ وصیت کر جائے اپنے مال میں سے کہ میں نے اتنی عبادتیں چھوڑی ہیں, اتنی نمازیں, اتنے روزے, اتنے حج, واجب ہے اس کے لیے وصیت کر جانا اگر اس کے پاس مال ہے. اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو پھر اس کے لیے وصیت واجب نہیں, مر جائے تو بہت اچھا, نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. یہاں لفظ واجب کو محسوس کریں گے, فقہ کا واجب, کیونکہ گفتگو اس وقت ایسے مسائل پر ہے کہ یہ اخلاقی مسائل بھی سمجھے جا سکتے ہیں, جبھی مسائل بھی سمجھے جا سکتے ہیں, اس لیے میں زور دیتا ہوا چل رہا ہوں. تو تیسری چیز یہ واجب کہ جتنی ایسی عبادتیں کسی نے قضا کی جنہیں اسے خود ادا کرنا تھا زندگی اور اس نے ادا نہیں, اگر اس کے پاس مال موجود ہے جس سے اس کے مرنے کے بعد یہ چیزیں ادا ہو سکتی ہیں, تو واجب ہے کہ وصیت کرتا, بلکہ اس صورت میں بھی واجب کہ مال نہ ہو لیکن اسے پتا ہو کہ کوئی مفت ادا کرنے والا میرے طرف سے ان چیزوں کو ادا کرنے والا مل جائے گا. فرض کیجیے اسے پتا کہ میری بیوی کو معلوم ہو جائے تو وہ میرے روزے رکھے, تو اب اس کے لیے واجب اگر اس کو یہ پتا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں لیکن کوئی ایسا آدمی مل جائے گا, ایک آدمی مدد کرنے والا آدمی, میرا خیال رکھنے والا آدمی جو خود سے مفت میں بغیر کسی معاملے کے بھی ان عبادتوں کو ادا کرنے کو تیار, تب بھی واجب کہ انسان یہ وصیت کر جائے کہ میں نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں, میں نے کتنے روزے قضا کی ہیں, میں نے حج کو چھوڑا اور کتنے حجوں کو چھوڑا, کیونکہ حج ایک وقت پر کئی ہی واجب, ایک شخص پہ کئی حج بھی واجب ہو سکتے ہیں. بہرحال تیسرا واجب کام یہ ہے, واجبات کی گفتگو چل رہی ہے, تیسرا واجب کام یہ ہے کہ عبادتوں کی وصیت کرتے جائیں. دو صورتوں میں واجب ہے, عبادتوں کی وصیت یا مال ہو انسان کے پاس کہ مرنے کے بعد اس کے مال سے یہ چیزیں ہو سکے, یا کوئی اور مومن اس کے خیال میں ایسا جو خود سے بغیر کسی معاملے کے ادا کر دے تو واجب ہے اس وصیت کو کرتے جائیں. چوتھا مسئلہ اس سلسلے میں, ایک شخص کو یہ اختیار موجود ہے کہ اپنی تمام جائیداد, اپنی تمام میراث اپنی زندگی میں کسی اور کے حوالے کر دیں. مثلاً ایک شخص ہے وہ بیٹے کو یا بیٹی کو یا بیوی کو اپنی جائیداد یا اپنے مال میں سے حصہ نہیں دینا چاہتا, ناراض ہے اس لیے نہیں دینا چاہتا, یا اس کے خیال میں اس کی اولاد کو کما رہی ہے خوشحال, ہاں اس کی بہن ہے, اس کے بھتیجے ہیں, اس کے بھانجے ہیں, یہ بڑے مستحق ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو ضرورت نہیں ہے, اس کو میں کیوں اپنے ان رشتے داروں کو یا اس دوست کو دے جاؤں جسے ضرورت ہے. بہرحال کچھ بھی صحیح, ناراض ہو کر جان بوجھ کر اپنی اولاد کو محروم کرنے کے لیے یا اپنی اولاد کی ضرورت کو محسوس نہ کرے کسی بھی وجہ سے, ایک شخص کو یہ اختیار ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی تمام جائیداد کے جو چیز چاہے وہ کسی اور کو دے, یہاں تک کہ مرتے وقت, لیکن دے دے وصیت نہیں چلے گی. اگر وہ لکھ جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ مال یا جائیداد جو ہے میرے بھتیجے کو یا بھانجے کو یا بہن کو یا بھائی کو دی جائے تو غلط, ہاں دے جائے, تبلیغ کر جائے, اپنی زندگی میں ان کے حوالے کر جائے تو یہ اس کے لیے جائے. اچھا یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دے کر تو نہ جائے لیکن یہ اقرار کرے مرتے وقت کہ میرے اوپر پناہ شخص کا اتنا پیسہ باقی ہے, اب اگر واپس باقی ہے تو آپ نے سنا کہ اس کے لیے یہ وصیت کرنا واجب ہے, لیکن جھوٹ بول کر تاکہ میری اولاد کو یا میرے رشتے داروں کو پیسہ نہ ملے, میرا پیسہ میرے بھتیجے کو ملے, اس نے ایک چھوٹا اقرار کر دیا, وقت اتنا نہیں ہے کہ اپنے بھتیجے کو پیسے حوالے کرے, مرتے مرتے وہ اقرار کر گیا کہ میں نے بھتیجے سے 15,000 روپے قرضہ لیا. اگر مان لیا تھا سچا اقرار ہے تو یہ وصیت واجب تھی, اس کے لیے ایسا کرنا واجب تھا, لیکن کسی کو کچھ مال دلانے کے لیے اپنی جائیداد اگر کوئی جھوٹا اقرار کر جائے, اب جھوٹے سے یہاں مراد جھوٹ بولنا نہیں, جن الفاظ میں اقرار کرے گی جھوٹ نہ بنے، جسے ہم توریہ کہتے ہیں، جس کی میں کئی دفعہ تشریح کر چکا ہوں کہ ان الفاظ میں اقرار کرے، فرض کیجیے وہ کہے کہ میرے بھتیجے کا میرے اوپر 15,000 روپے حق ہے، اب اس نے جھوٹ نہیں بولا لیکن بھتیجا ہے، بھانجا ہے، رشتے دار ہے، اس کا کتنا حق ہو سکتا ہے اپنے بابو اور چچا کے اوپر، وہ دولت میں ناپا ہی نہیں جا سکتا، تو اس نے ایسا اقرار کیا جو جھوٹ نہیں ہے، یعنی اس نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن جس حق کو اس نے اپنے بھتیجے اور بھانجے کے لیے کہا وہ اس بھتیجے اور بھانجے کا حق اس کے لیے ظاہرہ نہیں ہے، تو ایسا اقرار کرنا جس سے انسان غلط طور پر کسی کو فائدہ دلانا چاہے یہ حرام، اس لیے زندگی میں تو آپ جس کو جتنا چاہے دے دیں، لیکن کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا مال آپ کا نہیں رہے گا بلکہ آپ کے وارثوں کا ہو جائے گا، اور اس وقت جو آپ اپنی زبان سے جملہ نکال رہے ہیں جس میں جھوٹ نہیں ہے، لفظی اعتبار سے جھوٹ نہیں، لیکن اس جملے نکالنے کے نتیجے میں آپ کے وارثوں کے مال سے 15,000 کٹ کر اس کو مل جائے، تو اپنے مال میں سے انسان 15,000-30,000 سبقہ تک کسی کو دے سکتا ہے، لیکن دوسرے کے مال میں سے دینے کا اسے اختیار نہیں، تو جتنی جائیداد ایک شخص کی زندگی میں ہوتی وہ مرنے کے بعد اس کی کہلاتی ہی نہیں، یہ اس کے وارثوں کی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ایک شخص کو، یہ خلاصہ کروں مسئلے کا، ایک شخص کو یہ اختیار تو حاصل ہے کہ وہ اپنی تمام جائیداد کو یا دولت کو یا چیزوں یا اس میں سے کچھ کو زندگی میں کسی اور کے حوالے کر دے، لیکن مرنے کے بعد اگر اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد دوسروں کو دیا جائے تو یہ وصیت شریعت میں غلط ہے، کیونکہ شریعت نے جو اصول بنایا کہ بیٹے کو اتنا ملے گا بیٹی کو اتنا ملے گا اسی کے مطابق اس کی جائیداد کم ہوگی، اور اگر مرتے مرتے وہ کوئی غلط اقرار کرنا چاہتا ہے جس سے اس کے ان وارثوں کو فائدہ ملے جن پر شریعت کے اعتبار سے کوئی حق نہیں، ان کو وہ دلانا چاہتا ہے، یہ بھی اس کے لیے ایسا اقرار کرنا بھی اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ اس کے نتیجے اس نے اپنے وارثوں کے مال میں کمی ڈالی، البتہ اقرار نہ کرے بلکہ دے جائے، اپنے وارثوں کو محروم کر جائے تو یہ اس کے لیے جائے، کیوں؟ جس لیے کہ زندگی میں مال اس کا مال تھا جسے چاہے دے، مرنے کے بعد مال اس کا نہیں تھا، اس کے بیٹے کا تھا، بیٹی کا تھا، بھائی اپنی کی بیوی کا تھا، اس اپنے دوسروں کے مال میں سے اب مرنے والے کا حق نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دینے کی وصیت کر دیں سوائے ایک تہائی کے جس کی لمبی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کا کوئی مال کسی پر بطور قرضہ باقی، اب ایک مسئلہ اور باقی بات کا، ایک مرنے والے پر کیا کیا چیزیں باقی، توبہ واجب ہے، جو امانتیں رکھی ہیں، جو قرضہ لیا ہے ان کو واپس کرنا واجب ہے، عبادتوں کی وصیت کرنا واجب ہے، اور چوتھی چیز جو مال کسی کا کہیں خفیہ طریقے پر چھپا ہوا یا ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا، ایک آدمی کو 200، ایک کو 500، ایک کو 1,000، ہمارا کچھ قرضہ کچھ لوگوں پر ہمارا پیسہ باقی اور کچھ مال چھپا ہوا، مثلا لاکر وغیرہ میں لوگ رکھ دیتے ہیں، جب بینک کا اکاؤنٹ وغیرہ ہے نہیں پتا، یا کہیں چھپا کے رکھا ہے، الماری میں بند کر کے رکھا ہے، کتابوں کے پیچھے دبا کے رکھا ہے، باہر رکھا، تو یہ تمام مال جس کی اطلاع اس کے وارثوں کو نہیں، اس کی وصیت کرنا واجب، وارثوں کو بتانا واجب، جتنا اتنا قرضہ فلاں کے اوپر ہے، اتنا اتنا مال کھلا بینک کے اندر ہے، کھلا لاکر میں رکھا ہوا ہے، اگر اسے یہ یقین کہ میں نے نہیں بتایا تو یہ ضائع ہو جائے گا، ہر ایسا پیسہ جو اس کے وارثوں کے علم میں نہیں اور اسے یقین کہ اگر میں نے اس کی اطلاع نہ دی تو یہ ضائع ہو جائے گا، مثلاً لاکر میں پڑا ہے، وارثوں کو پتا نہیں، میں مر جاؤں گا ان کو پتا چلے گا بھی نہیں اور وہ پیسہ اسی کے اندر ضائع ہو جائے گا، میں نے قرضہ دیا ہوا ہے فلاں شخص کو، کسی کو نہیں پتا، بیٹے بھائی وغیرہ، اور میں مر جاؤں گا وہ شخص واپس نہیں کرے گا، یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا، تو ہر ایسا پیسہ جس کی اطلاع وارثوں کو نہ ہو اور مرنے والے کے مرنے سے وہ ضائع ہو جائے، مرنے والے کو یقین ہو کہ ضائع ہو جائے گا، اس کی وصیت کرنا بھی واجب ہے، البتہ وہ پیسہ جو دوسروں کو دیا ہوا لیکن مرنے والے کو پتا ہے کہ اگر میں نہ بھی بتاؤں وارثوں کو تب بھی یہ پیسہ ان کے پاس پلٹ کے آ جائے گا، مثلاً جس کو میں نے قرضہ دیا ہے وہ خود واپس پلٹا دے گا، یا میرے دوست کو معلوم ہے کہ میرا لاکر ہے وہ آ کر بیٹوں کو بتا جائے گا، اس کے اندر وصیت کرنا واجب نہیں، لیکن ہر وہ پیسہ جس کی اطلاع نہ دینے سے وہ ضائع ہو جائے گا اس کے بارے میں وصیت کرنا بھی واجب ہے۔ یہ چار چیزیں ہو گئی واجب۔ اب پانچویں، اپنی چھوٹی اولاد کے لیے، جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے کسی سرپرست کو مقرر کرنا. اب کیونکہ ہمارے ماحول میں یہ چیزیں پائی نہیں جاتی, اس لیے جب ہم مسئلہ سنتے ہیں تو ہمیں یہی تعجب ہوتا ہے کہ کیا چیز بیان کی جا رہی ہے. لیکن فقہ کا مسئلہ, اگر کسی شخص کے چھوٹے بچے, تو کیا اس شخص کی یہ ذمہ داری کہ اپنے بچوں کے لیے کسی سرپرست کو مقرر کر جائے جو ان بچوں کی دیکھ بھال کرے, انہیں تعلیم دلوائے, ان کا خیال رکھے, یہ واجب ہے. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پتا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کوئی سرپرست مقرر نہیں کیا, تو یہ بچے ضائع ہو جائیں گے, یعنی بگڑ جائیں گے, خراب ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. اس صورت میں کیا اسے یہ معلوم ہو کہ ان کا مال جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا؟ اگر میں نے کوئی سرپرست مقرر نہیں کیا تو یا یہ اپنا مال, بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اڑا دیں گے, برباد کر دیں گے, یا جس آدمی کے ہاتھ میں بھی ان کا مال جائے گا وہ انہیں ضائع کر دیں گے. یہ دو چیز, خود بچوں کے ضائع ہونے کا یقین ہو یا ان کے مال کے, تو اس صورت میں مرنے والے پر واجب کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سرپرست مقرر کر دیں. اور یہ بھی واجب ہے کہ جسے مقرر کرے وہ امین دیانت دار, یہ دو چیزیں اس کے لیے واجب. البتہ اگر اسے بچوں کے ضائع ہونے کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں, اسے معلوم ہے کہ میری ایک اولاد 25 سال کی ہے, ایک 5 سال کی, وہ 25 سال کا بڑا بھائی ہے, وہ 5 سال کے بھائی کو خود ہی دیکھ لے گا, تو اس صورت میں جبکہ اسے اولاد کے ضائع ہونے کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے, پتا ہے کہ اولاد سبھی رہے گی, اس صورت میں اس کے لیے بچوں کا کوئی سرپرست مقرر کرنا واجب نہیں. اسی طرح اس کے مال کے بارے میں بھی پتا کہ میرے مرنے کے بعد بھی بہرحال ان کا مال محفوظ رہے گا, تب بھی اس کے لیے کسی سرپرست کو مقرر کرنا واجب نہیں. لیکن اگر ضائع ہونے کا یقین ہو تو واجبات میں شامل, یعنی نہ کرے تو مزے مزے ایک گناہ اور اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے. واجبات میں شامل ہے کہ بچوں کے لیے سرپرست مقرر کر دے جائے, اور یہ بھی واجب ہے کہ وہ امانت دار اور امین. یہ ہو گئی 5 واجب چیزیں جو ایک ایسے شخص کے لیے جسے اپنی موت کے آثار دکھائی دے رہے ہیں اس کے لیے واجب. اب اسی دن میں فقہائے کرام اور علماء اعظام ایک دوسری گفتگو بھی کرتے ہیں, وہ ضمنی گفتگو ہمارے میراث کے مسئلے سے ہٹ کر ہے, لیکن کیونکہ اسلام کے یہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کتنا مکمل مذہب اور اس نے کس کس طرح ہر شعبہ حیات کے بارے میں کچھ نہ کچھ حکم دیا, اس لیے ان کا تذکرہ بھی کرتا چل. اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو تو یہ چیزوں کو اس کے لیے واجب, اس کے لیے سنت کیا, مستحب کیا, ہر مقام پر شریعت کچھ واجب ذمہ داری بتاتی ہے, کچھ سنت ذمہ داری بتاتی ہے. تو اب جب کوئی شخص بیمار ہو تو اس کے لیے مستحب چیز, یہ جو 5 واجب چیزیں آپ نے سنی یہ تو صرف اس کے لیے واجب ہیں جو ایسی بیماری کا شکار ہو جس سے اس کو مرنے کا یقین ہو جائے. لیکن اب 15-16 سنت چیزیں جو ہر بیمار کے لیے سنت ہے, جب کوئی شخص بیمار پڑے تو اس کے لیے مستحب ہے ان باتوں کا خیال رکھنا. سب سے پہلی چیز صبر و شکر, کیسی ہی بیماری ہو, کیسی ہی پریشانی نازل ہو, بالکل صبر اور بالکل شکر سے ہوتا, صبر بھی کرے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 مستحب, مستحب کے معنی یہ ہے کہ ان کو کریں گے تو ثواب زیادہ ہے, لیکن نہ کریں تو کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں. نمبر 2 کسی غیر مومن کے سامنے کبھی شکایت نہ کریں, یہ مستحب انتہائی اس کی تعریف. شکایت کسے کہتے ہیں؟ شکایت کی جو تعریف فقہائے اعظم نے لکھی ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ شکایت کا مطلب یہ کہنا کہ اب تک کسی پر ایسی مصیبت نازل نہیں ہوئی جیسی مجھ پر نازل ہوئی, یا خدا نے اب تک کسی کو ایسی پریشانی میں نہیں ڈالا جیسی پریشانی میں مجھے ڈالا ہے. البتہ یہ کہنا کہ میں کل بیمار تھا, میرے سر میں درد ہو گیا, میری طبیعت بگڑ گئی, یہ شکایت نہیں, حقیقت کو بیان کر. شکایت یہ ہے کہ کم سے کم انسان یہ کہے کہ مجھ پر ایسی مصیبت نازل ہوئی جو کسی پر نازل نہیں ہوئی. مومن کے سامنے یہ بھی کہہ سکتے, غیر مومن کے سامنے شکایت نہ کرنا, یہ مستحب. نمبر 3 3 دن تک اپنی بیماری کو چھپاتے رہنا, 3 دن تک کسی کو اطلاع نہ ہونے دینا کہ میں بیمار ہوں یا میری طبیعت خراب ہے. نمبر 4 توبہ کی تجویز کرنا, توبہ تو انسان ہر وقت کرتا ہے لیکن جب کبھی بیمار چاہے معمولی سی بیماری جس سے صحت یاب ہونے کا یقین بھی, تب بھی سنت یہ ہے کہ توبہ کی تجویز کرنا. کون نے اپنی توبہ کو توڑا ہے, نازم ہو دل میں, وہی توبہ جو بھی آپ کو بتائی. نمبر 5 خیرات کرے, اس عرصے بیماری کے دوران خیرات کرے اپنے رشتے داروں پر یا غیر رشتے داروں پر. نمبر 6 مستحب کہ 3 دن کے بعد اپنی بیماری کی خبر, تین دن کے بعد بیماری کی خبر دینا یہ بھی مستحب, اور تین دن تک چھپانا یہ بھی مستحب. نمبر تھا لوگوں کو اپنی عیادت کے لیے آنے کی اجازت. کچھ لوگ گھبراتے ہیں, ہنڈاتے ہیں, اچھا نہیں محسوس کرتے, لیکن سنت کی کہ تین دن تک چھپائیے اور تین دن کے بعد لوگوں کو آنے کی اجازت. نمبر آٹھ اس پر گفتگو ختم ہے اور باقی اس کے کچھ مستحبات آئندہ تقریب میں آ جائیں گے کیونکہ وقت پورا ہو گیا. نمبر آٹھ یہ کہ دوا پینے میں یا طبیب کے پاس جانے میں کبھی جلدی نہ کرے, بلکہ بعض مقوان نے لکھا ہے کہ کم سے کم تین دن تک صبر کرے. بیماری آ گئی, بیمار ہو گیا, تین دن تک کوئی انتظار کرے اور کسی طبیب کے پاس کسی معالج کے پاس نہ جائے بلکہ دوا بھی نہ پیے. بغیر معالج کے پاس جائے تو جو دوائیں لوگ پی لیتے ہیں, گولی وولی کھا لیتے ہیں, تین دن تک یہ بھی نہ کرے, بلکہ اس کو بالکل بیماری کو چھپا کر رکھے, بالکل بیماری کو دبا کے رکھے. البتہ جسے یہ پتا کہ تین دن کے بعد بھی یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں, اسے معلوم کہ میں تین دن تک بیماری کو دباؤں یا علاج نہ کروں تب بھی یہ بیماری جاری رہے گی, ختم نہیں ہوگی. بغیر علاج کے یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی, وہ فلفور بھی علاج کر سکتا. مثلاً جیسے آج کل بہت سے امراض ایسے ہیں کہ جس کے اندر فوری علاج جاتی ہوتا, یا فوری علاج وہ بالفور بھی علاج کر سکتا ہے. مطلب جیسے آج کل بہت سے امراض ایسے جس کے اندر فوری علاج کرتے ہوتا یا فوری علاج نہ ہو تب بھی آپ کو بتا کہ 30 دن نہیں 30 دن تک میں بیٹھا رہا جب تک کہ میں فلا گولی یا فلا دوا یا فلا انجیکشن نہیں لوں گا اس وقت تک بیماری ختم نہیں ہوگی. وہ بیمار کو فوراً اپنی بیماری سے ہی دوا کر سکتا لیکن جس کو ایک بیماری فصل نزلہ ہو اب نزلے کی دوائیں بازار میں موجود لیکن اب پتا نہیں نزلہ دو تین دن بعد ختم بھی ہو جاتا ہے کبھی بڑھ بھی جاتا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے جسے پتا سنت ہے کہ 3 دن تک کوئی علاج نہ کرے کا ثواب ملے گا 3 دن کے بعد پھر وہ علاج کرے گا. ابھی تھوڑی دوسری آئندہ جمعہ کی تقریب میں ہو جائے گی. کتنے مسائل کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب کچھ اس کے مستحبات اور کچھ ان کے مستحبات جو مریض کی عیادت کے لیے آتے ہیں تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی سن لیجیے. اس کے بعد پھر جب مر جائے انسان تو کس طرح اس کی زیرات تقسیم کی جائے گی زیرات کے مسائل کا دوسرا مرحلہ یہ ان شاء اللہ آئندہ جمعہ کو ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا. ضرور بھیجیے محمد والے محمد موضوع پر ہماری گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے. یہ بھی کسی مسائل کی طرح سے ایک نیا موضوع لیکن بڑا اہم. اگرچہ اخلاقیات میں حسد کے مسئلے پر ابھی گفتگو ناتمام ہے اور اسے مکمل کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ حسد بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کو اور صاحبان ایمان کے ایمان اور نیکیوں کو کھائے جا رہا. لیکن آج تقریب میں ایسے موضوع پر گفتگو کرنا جسے بیان تو بہت کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ تو بہت کیا جاتا ہے اور جو ہر ایک کی زبان میں آج کل کے حالات میں بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے لیکن کس حد تک ہمیں اس مسئلے پر عمل کرنا ہے یہ لوگوں کے ذہن میں واضح نہیں. اسلام ایک ایسا مذہب جو اپنے ماننے والوں انتہائی محبت خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سلوک سے زندگی گزارنے کی ترغیب کر رہا اور ایک اسلامی معاشرے سے کسی ایسی چیز کا وجود برداشت نہیں کیا جا سکتا جو مومنوں کے آپس کے تعلق کو توڑنے والی کسی ایسی چیز کا وجود سمجھ تک اسلامی معاشرے میں برداشت نہیں ہو سکتا. اصل کسی بھی حرام قیمت کسی بھی حرام بدگمانی کسی بھی حرام دغلی کسی بھی حرام جھوٹ کسی بھی حرام یہ تمام چیزیں ہو تو آپس کے تعلقات کو توڑ کر ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کے خلاف نفرت کی یاد پڑھا دیتی اتنی تاکید جو خود جو ایمان کا حق لیکن خود استعمال کرنے کے مواقع میں وہ مجتہدین ایک موقع یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب وہ مومنوں میں جھگڑا ہو جائے آپس میں کبھی پیسے کے معاملے میں غلط فہمی کے بنا کہ ایک مومن کا یہ خیال میں نے فلانے کو اتنے پیسے ادا کر دیے دوسرے مومن کا خیال ہو کہ نہیں اتنے پیسے ادا نہیں کیے جائیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو خود ذہن ماں استعمال کرتے ہیں مجتہدی نے کرا کہ اس کو دیکھ کر جس کا خیال ہے مجھے پیسے نہیں دے خود کہتے اس کو دیکھ کر جبکہ وہ مستحق نہیں لیکن ایک مالی جھگڑا ہوگا اسے ختم کرانے کے لیے دماغ کے مال کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ چپ ہو جائے. ایران کے جھگڑے کو نپٹانے کے کسی چیز کی قیمت کے مسئلے کو نپٹانے کے تمام مواقعوں میں صحیح ایمان تک استعمال کرتے رہتے ہیں مشترکی میں ادا اس لیے کہ شریعت ایک اسلامیہ ایک اسلامی معاشرے کسی قسم کے ہنگامے اور کسی قسم کے جھگڑے کو برداشت کر دینے کو تیار ہے. بلکہ اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جائے کہ جس سے آپس کے جھگڑوں کی بنا پر خود اسلام کو خطرہ پہنچنے کا امکان پیدا ہو جائے خود اسلام کو نقصان پہنچنے کا امکان پیدا ہو جائے تو شریعت بہت سے واجبات تک کو اس وقت چھوڑ دینے کا حکم دیتی اور بہت سے حرام کاموں کو انجام دینے کا حکم دیتی. تو حرام کام بدترین کام لیکن اسے کر دو تاکہ اسلام کو نقصان نہ پہنچنے پائے, اسلام بچ جائے. اب دیکھیں, میں یقینی طور پر کسی غلط عمل کے حمایت نہیں کر رہا, لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ جلنا, اس سے بڑھ کر المناک واقعہ کیا ہوگا؟ اگر تمام دنیا کی مسجدیں جلاتی جائیں خدا نہ خواستہ, اگر تمام دنیا کے قرآن کی بے حرمتی ہو جائے خدا نہ خواستہ, تو پھر بھی ہم کبھی یہ نہیں مان سکتے ہیں کہ یہ مسجدیں خانہ فاطمہ سے بڑھ کر عزت و شرافت و حرمت میں بلند. لیکن خانہ فاطمہ جلتا, میرا مولا خاموش, میرا مولا ساکت, بلکہ ساکت بھی نہیں. جہاں جہاں اسلام کی ضرورت وہاں وہاں جا کر اسی دشمن کی حمایت, وہاں وہاں جا کر اس کی جان بچ جائے, وہاں وہاں جا کر اسے وہ مشورہ دیا جس سے اس کے خلاف اور زیادہ مستحکم و مضبوط ہو جائے. کچھ ایسی روایتیں ذخیرہ احادیث میں ہیں, میں خلاصہ کرتا ہوں گفتگو کا, کہ کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ علی نے بیعت کر دی تھی. ایسی روایتیں کچھ ذخیرہ احادیث کے اندر موجود, اور یہ خالی میرے مولا کی بات نہیں, یہ معصومین کے پورے سلسلے کو دیکھیں. سوائے 28 رجب سے 10 محرم تک یہ جو چند مہینے ہوتے ہیں جس کے اندر کربلا کا واقعہ پیش آیا, اس چند مہینے کو نکال دیں. اس کے علاوہ جتنے بھی معصوم جہازہ معصومین کا سلسلہ، بارہ امام، بارہ اماموں کا عمل آپ کے سامنے، کس امام نے کس خلیفہ کے سامنے تلوار اٹھائی، کس خلیفہ کے مقابلے میں امام نے علم بغاوت بلند کیا، جبکہ حالات تو وہ کہ اگر امام خاص طور پر چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام، یہ تین امام اگر کھڑے ہو جاتے تو ان کو وہ پتہ ہو سکتی کہ خلافت بنی امیہ کا خاتمہ ہو جاتا. اور یہ بات میں عقیدے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، ورنہ تو ہر امام کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ، یہ بات میں ان تاریخی حقائق کی بنا پہ کہہ رہا ہوں تو دشمن ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. چوتھے امام کے زمانے میں مختار کھڑے ہوئے، انہیں کامیابی ہوئی، اور ایسی کامیابی صرف امام کے نام کی بنا پر انہیں ہوئی. جب امام کے نام پر استعمال کر کے ایک شخص کو کامیابی ہو سکتی تو اگر بنفس نفیس امام آتے تو بھلا امام کیسے ناکام ہوتے. میں ظاہری وسائل کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں تو ہمارا ایمان یہ کہ امام کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا. پانچویں امام کے زمانے میں سید شہید کھڑے ہوئے، اور کتنی بڑی ان کی خلافت اس طرح سے قائم ہو گئی، مکمل طور پر سمجھیے انہوں نے خلافت بنو امیہ کو ختم کر دیا، صرف آل محمد کے نام کا نعرہ لگایا. اگر بنفس نفیس امام ہوتے تو انہیں تو اور زیادہ کامیابی ظاہری وسائل کی بنا پہ حاصل ہوتی. پھر چھٹے امام کا زمانہ، اب رضا آل محمد، ہم آل محمد کو ان کا حق دلائیں گے، یہ نعرہ بلند کیا گیا، اور یہ نعرہ بلند کر کے بنو عباس نے امام کا نام کر کہ ہمیں آل محمد کو حق دلانا تحریک چلائی. بنو عباس کامیاب ہو گئے، بنو امیہ کا نام و نشان ختم ہو کر رہ گیا، بنو امیہ کی تمام نسل ختم ہو کر رہ گئی ظاہری اعتبار سے. یہ کون؟ ایک وہ شخص جس کا آل محمد سے کوئی تعلق نہیں، آل محمد کے نام کا نعرہ لگاتا کامیاب ہو جاتا. چھٹے امام اگر آگے بڑھتے تو کیا چھٹے امام ناکام رہتے؟ نہیں، وہ بھی کامیاب ہوتے. ظاہری وسائل کی بات کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی خاموش رہے، پھر بھی بیٹھے رہے، پھر بھی صبر و سکون کا مظاہرہ کیا. بلکہ جب چھٹے امام کے زمانے میں بنو عباس کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے، ابو العباس سے صفا یعنی خون بہانے والا، یہ نام ہے اس آدمی میں وقت کا جس کا نام ایسا ہو اس کے کام کیا کچھ نہ ہوں گے، یہ تاریخ بتا دی. منصور دوانقی، یہ وہ ظالم شخص ہے جس نے بغداد کے شہر کی تعمیر کی، جس سے پہلے بغداد نہیں تھا، منصور دوانقی نے بغداد کو تعمیر کیا. وہی بغداد ہے جس کا دارہ، جس کی اینٹیں اور جس کے محلات کی دیواریں تعداد کے خون سے تعمیر کی گئی. راتوں کو کفن پہن پہن ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر آتے ہیں چھٹے امام کے دروازے پر. مولا قبر نہیں ہوتا، مولا ضبط نہیں ہوتا، جب مرنا ہی ہے، موت آنا ہی ہے، تو ہم لڑتے ہوئے کیوں نہ مریں، ہم کچھ کو مار کے کیوں نہ مریں. امام کہتے ہیں صبر کرو، برداشت کرو، خبردار دروازہ نکالنا، جو مظالم ہو رہے ہیں انہیں برداشت کرتے جاؤ. اس وقت مسئلہ سے وقت یہی ہے، جس وقت اسلام کی بقا اسی کے اندر، یعنی وہی لوگ جنہیں معلوم ہے کل صبح ہمیں گرفتار کیا جائے گا، ہماری گردن تانگی جائے گی، ہمارے خون سے گارا تعمیر کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں مولا تلوار نکالنے کا حکم دے دیجیے، لڑکے مر جائیں گے. وہ آسان ہے مرنا دونوں صورتوں میں ہے. امام کہتے ہیں صبر کرو، امام کہتے ہیں خاموش رہو. کیا امام کو اپنے ماننے والوں کی زندگی سے کوئی محبت اور پیار نہ تھا؟ ہاں، لیکن اس سے زیادہ اسلام سے امام کو پیار تھا. اسلام کی بقا اس وقت اسی میں تھی کہ خاموشی اختیار کی جائے، جو کچھ ہو رہا ہے صبر و سکون کے ساتھ اسے دیکھا جائے. قرآن ولید کا میں نے واقعہ ابھی دو تین دن پہلے پڑھا تھا ایک مقام پر، جو ولید قرآن سے ساتھ نکالتا ہے. قرآن میں آ گیا وقاب عقل جبار انیب، ہر ظالم و سردش، ظالم و سردش ناکام ہوا، نقصان میں رہا، دھوکے میں رہا. ولید نے سنا، ایک مرتبہ تیروں سے قرآن کو چھلنی کرا دیا، تیروں سے قرآن کو پارا پارا کر دیا. یہی ولید مسجد کے اندر بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اطلاع ہی تمہیں خلیفہ وقت بنا دیا گیا. ایک مرتبہ آگا گرا بینی و بین کو، کہ آج مجھ میں اور تجھ میں جدائی، یہ کہتے ہوئے قرآن کو ٹھوکر ماری اس ولید نے. امام دیکھ رہے ہیں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی، قرآن کو پارا پارا کیا جا رہا، قرآن کو ٹھوکر ماری جا رہی ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کے ٹھوکر ماری جا رہی ہے. امام خاموش ہے، اس لیے اس وقت ایک قرآن سے زیادہ اسلام کی بقا امام کو محبوب تھی، امام کو پسند. میں کسی حالیہ واقعے کے روشنی میں گفتگو نہیں کر رہا، میں ایک عام گفتگو کر رہا ہوں کہ تاریخ اسلام بلکہ سیرت معصومی ہمیں کیا سبق پڑھاتی. اب نتیجہ کیا ہو؟ امام خاموش بیٹھے رہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام کو ملا یہ نہ ہو، ایسا تو نہ ہوا ہو کہ امام خاموش بھی بیٹھے ہو اور پھر بھی اسلام نقصان میں رہا ہو. نہیں، اب تاریخ بتاتی ہے کہ امام کی یہ خاموشی تھی جس کی وجہ سے مسلمان ایک کے بعد دوسرے ممالک کو فتح کرتے ہوئے اور اسلام کو پھیلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے. یہ اسلام وہی اسلام کی تبلیغ وہی مقصد ہے جس کے لیے آل محمد اس دنیا کے اندر آئے تھے. یہ مقصد دشمن کے ذریعے پورا ہو رہا اس لیے امام خاموش بیٹھے ہیں. روس سے مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا, چین تک سے اسلام پہنچ چکا, دوسری طرف پورا افریقہ اسلام قبول کر چکا جو اس وقت معلوم افریقہ تھا. یورپ کے اندر حالت یہ ہے کہ ایک طرف جرمنی کی سرحدوں پہ اسلام آ چکا ہے پورے مشرق, دوسری طرف جنوبی فرانس کے اندر اسلام پہنچ چکا, بیچ میں صرف تین ملک باقی بچتے ہیں ورنہ باقی پورے یورپ کے اندر اسلام آ چکا, دوسری طرف ایشیا پورا مسلمان ہو چکا, افریقہ پورا مسلمان ہو چکا. ہاں بس یہی مقصد تھا اسلام کی تبلیغ ہو, اسلام پھیلے, زیادہ سے زیادہ مقامات تک کلمہ لا الہ کی آواز گونجے, جس کے لیے امام خاموش. امام کو پتا کہ مختار کی طرح, زید شہید کی طرح, بنو عباس کی طرح اگر میں ایک مرتبہ الگ ہاتھ سے لے کے نکلوں گا ہو سکتا ہے کامیابی ہو جائے, آج یہ خلافت ہمیں مل جائے, آج یہ خلافت دوسروں کو مل جائے, لیکن اسلام جزیرہ عرب کے اندر محدود ہو کے رہ جائے گا. اس لیے کہ مسلسل پھر ان دو خلافتوں کو آپس میں لڑنا پڑے گا اور اسی میں ان کی تمام توانائی ضائع ہو جائے گی. امام خاموش بیٹھے, یہاں تک کہ ظاہری اعتبار سے امام نے ان میں سے کسی کا ساتھ بھی نہیں دیا, مختار کا یا زید کا یا بنو عباس کا, کسی کا ساتھ بھی امام نے نہیں دیا. کہ ٹھیک ہے اگر میں ان کا ساتھ نہیں دیتا ہوں, یہ تحریکیں چھوٹے پیمانے پر رہیں گی اور خلفاء کو اسلام پھیلانے کا وقت ملتا رہے گا. بس یہی امام کا مقصد تھا, یہی امام کا منشا تھا, اسی لیے امام خاموش رہے. صرف اس لیے اسلام کی تبلیغ, غلط اسلام سے, امامت کے عقیدے کے بغیر اسلام صحیح, لیکن توحید اور امانت کا عقیدہ تو اس میں موجود ہے, اس عقیدے سے تو بہتر ہے جو پہلے سے ان ممالک میں موجود تھا, اس غلط عقیدے سے بہتر یہ ٹوٹا پھوٹا اسلام ہے, لیکن امام کو قبول ہے, امام کو منظور ہے. اب ایک طرف یہ امام کی حکمت عملی, گفتگو میری طول پھینس گئی ایسا لگ رہا کہ آئندہ ہفتے تک یہ موضوع آگے بڑھے گا. یہ امام کی حکمت عملی کہ خاموشی اس لیے اختیار کرو تاکہ اسلام پھیلے, خاموشی اس لیے اختیار کرو تاکہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ تبلیغ کا موقع ملے. لیکن دوسری طرف غیر مسلم طاقتیں سر جھونک کے بیٹھے ہیں کہ یہ اسلام کی اتنی ترقی پر سمجھ گیا, یہ اسلام اتنی تیزی سے آگے کیوں بڑھتا جا رہا ہے, اور صحیح معنوں میں انہیں اسلام سے خوف محسوس ہوا صلیبی جنگوں میں. جب اسلام تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا تو یورپ کے اندر جتنی باقی ماندہ حکومتیں انہوں نے آپس میں مل کر فوجیں تیار کر کے فلسطین کی جانب بھیجی تاکہ اسلام سے براہ راست ان کا پہلا ٹکراؤ, مغربی دنیا اور اسلامی دنیا کا پہلا باقاعدہ ٹکراؤ. یوں چھوٹی چھوٹی جنگیں, چھوٹے چھوٹے ٹکراؤ تو ہوتے رہے تھے لیکن وہ ایک ایک ملک سے تھے. مثلا اسلام ترکی میں پہنچا, اس کے بعد اسلام پولینڈ میں پہنچا, اسلام رومانیا میں پہنچا, اسلام بلغاریا میں پہنچا, اسلام آج کے یوگوسلاویا میں پہنچا, بس آسٹریا تک اسلام وہاں تک پہنچ چکا جب یہ صورتحال سامنے آئی. دوسری طرف پرتگال کے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, جبرالٹر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, اٹلی کے آدھے حصے سسری کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, جنوبی فرانس کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, اتنے ممالک پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا اور یہاں ہر طرف اسلام پھیل گیا تھا. افریقہ تو پورا مسلمان تھا, اب مغربی دنیا نے باقاعدہ فوجیں تیار کی اور صلیبی جنگوں کے نام سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں کئی جنگیں واقع ہوئی جس میں عیسائیوں کو مجموعی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب جب انہوں نے شکست اٹھائی ان کے لیے یہ خطرہ سامنے آیا, اب ہم کیا کریں, کس طریقے سے اسلام کے اس آگے بڑھتے ہوئے قدم کو روکیں, کس طرح دنیا میں اسلام کی ترقی کو روکیں. اب وہ سر جھوڑ کر بیٹھے اور ان کی سمجھ میں ایک ہی بات آئی, جب تک کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ گے, جب تک کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف نہ ڈالو گے, جب تک کہ مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کے ہنگامے نہ کھاؤ گے نہ کھڑے کرو گے, اس وقت تک کبھی بھی اسلام کو نہیں روک سکتے ہو. چنانچہ باقاعدہ صلیبی جنگوں کے بعد ایک سازش کا آغاز ہوا جس کا واحد مقصد مسلمانوں کو آپس میں لڑانا, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب خلافت بنو امیہ اور بنو عباس کے ہاتھ سے نکل کر ترکی کے حکمرانوں کے ہاتھ میں جا چکی تھی, جنہیں خلافت عثمانیہ کا نام دیا جاتا. یہ تاریخ کا بڑا اہم موضوع ہے, اور یہ وہ موضوع جس کے اوپر آیت اللہ خمینی کی خواہش ہے کہ آج کل اس کا تذکرہ کیا جائے تاکہ آپ کے ذہن میں مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ واضح ہو سکے, پھر آپ یہ فیصلہ کر سکے کہ آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا. اب وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ مسلمانوں کے آپس کے اتحاد کو ختم کیا جائے. یہ وہ وقت اور مقام ہے کہ جب تک شیعہ سنی کی کوئی آواز بلند نہیں ہوئی, عربی اور عجمی کی کوئی آواز بلند نہیں ہوئی. یہ رسالت کا موجودہ تھا. وہ عرب کے جھکنا نہیں جانتے, انہوں نے جھک کر عجمیوں کو یعنی غیر عربوں کو اس طرح قبول کیا کہ خلافت تک ان کے ہاتھ میں چلی گئی اور تمام عرب ان کے نام پر کلمہ پڑھنے لگے, خطبے کے اندر ان کا نام لیا جانے لگا, زکات عجمیوں کو یعنی ترکی کے رہنے والوں کو بھجوا جانے لگی. یہ رسالت کے اعجاز ہے, یہ اسلام کی دعوت ہے. ہم رسول کے کارناموں کو اس طرح نظر انداز کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے حقائق آنے نہیں پاتے. اب تک کوئی آواز بلند نہیں ہوئی کہ شیعہ ہے وہ سنی ہے, یہ عربی ہے وہ عجمی ہے. یہاں تک کہ وہ امام جو خاموش رہے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 100-150 سال کے بعد ایک مرتبہ آل محمد کے ماننے والوں پر جو مظالم ہوتے تھے وہ بھی بند ہو گئے, وہ بھی ختم ہو گئے, وہ بھی تھم گئے. رفتہ رفتہ آل محمد کے ماننے والے معاشرے میں ایک باوقار مقام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس وقت آپ کثرت کے ساتھ دیکھیں گے خلیفہ وقت پہلے شیعہ, اس کا وزیر اعظم شیعہ, اتنا آل محمد کے ماننے والوں کا مقام بڑا ہو گیا کہ یہ بات یہ ختم ہو گئی کون شیعہ ہے کون سنی ہے. جو بات صلاحیت ہے اسے ستارا مقرر کیا جاتا ہے, اسے وزیر اعظم مقرر کیا جاتا ہے. یہی امام کا مقصد تھا کہ مسلمان مسلمان ہو کر سوچے, نہ شیعہ ہو کر سوچے نہ سنی ہو کر سوچے. لیکن اس کے بعد صلیبی جنگوں کے نتیجے میں یورپ کے اندر تمام عیسائی سر جھوڑ کر بیٹھے کہ تلوار سے ہم مسلمانوں کو نہیں روک سکتے, اب ان کے آپس کے اختلاف سے روکیں. چنانچہ پہلی مرتبہ شیعہ سنی کی آواز بلند کی گئی, پہلی مرتبہ عربی اور عجمی کی آواز بلند کی گئی. گفتگو کا وقت پورا ہو گیا اور شاید نئے آنے والوں کے علم میں نہ ہو لیکن باقاعدگی سے آنے والے جانتے ہیں, بڑی سختی ہمارے پروگرام میں ہوتی ہے وقت کے بارے میں. بہرحال اب یہاں تک آپ بات پہنچی کہ شیعہ سنی کی آواز بلند, کس طرح اس کو بلند کیا گیا, کس طرح آپس میں لڑایا گیا, کس طرح آپس میں اختلاف پیدا کیے گئے, اور اب ہمارا کیا فریضہ, جس انداز سے ہم زندگی گزار وہی موضوع اس یہاں سے پیدل پہنچنی. لیکن تاریخ سن کر کہ کس انداز سے کس مرحلے پہ جا کے اس آواز کو بلند کیا گیا کہ جب امام اور حضرت اور ہماری کیا ذمہ داریاں, یہ انشاءاللہ ہم آئندہ تقریر میں بیان کریں. آئندہ تقریر اگر یہ تاریخ اسلام کی تقریر, لیکن یہ بھی تاریخی کا موضوع چل رہا ہے ایک طرح سے, اس لیے آئندہ اسے ہم بیان کر دیں گے. اور میری خواہش اور گزارش ہے اسے بڑی توجہ اور احتیاط کے ساتھ سنا جائے, اس لیے کہ آیت اللہ کا جو پیغام کہ شیعہ سنی کا یہ تمام کا تمام اختلاف مغربی طاقتیں بلند کر رہی تاکہ لوگوں کو حقیقی اسلام سے روکا جائے اور منع کیا جائے, تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ مغربی طاقتوں نے کس انداز سے یہ آواز پہلے بلند کی تاکہ وہ جو کچھ پہلے ہم نے دھوکہ کھایا وہ دھوکہ ہم نہ کھانے پائیں اور اس میں ہماری کیا ذمہ داری. یہ ایک طرح کا آج کا فقہی مسئلہ بھی ہے, آج کا اہم ترین مسئلہ بھی ہے, بلکہ واجبات سے تعلق رکھنے والا مسئلہ بھی ہے. تو گزارش یہی ہے اس موضوع کو بڑی توجہ اور احتیاط کے ساتھ سنا جائے, کیونکہ پاکستان میں بلکہ تمام دنیا آئندہ ہمیں کس انداز سے رہنا ہے وہ اسی مسئلے کے اندر جا کر حل ہوگا. گفتگو ختم ہو گئی, جو صاحبان ایمان جانا چاہیں جا سکتے ہیں, جو کچھ سوال کرنا چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں.
فیصلہ نہ ہو وصیت کرنے کے لیے کہ واجبات وغیرہ اور کوئی اس کا تو کہنے والے نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں اس کو وصیت کرے, اس کو دیکھیں نا تو ایک کو وصیت کرے گا وہ کوئی نہ بنے گا ضرور اپنی طرف سے بیٹھے سے کسی کے سوا کے ابھی بات ہو جائے باقی اس کو یقین ہوگا یہ عمل ہو جائے گا
باقی اصل میں یہی کہ یقین ہو عمل ہونے کا تو بات ہے
جس کو سرکار مقرر کیا جائے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ سرکار کی قبول کرے.
ہاں اچھی مسئلہ کہا گیا کہ جس کو سرپرست مقرر کریں اس کے لیے سرپرست کی قبول کرنا واجب ہے یا واجب نہیں, کل آئندہ